بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 271، سورہ بقرہ آیت نمبر 198-199. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. حج کا احرام آدمی جب باندھ لے تو اس کے لیے جو محرمات ہیں اس کا ذکر گزرا، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ رکھنے کی بات آئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا ایک تو زاد راہ یہاں سفر کے لیے ہے، اور یہ وہ سفر جو آخرت کا ہے اس کے لیے زاد راہ جو بہترین ہے وہ تقویٰ ہے. پھر ان سارے اعمال اور احکام کو پورا کرتے ہوئے میرا لحاظ اور میرا تقویٰ اختیار کیئر ہوا ہے عقل مندوں. آگے کچھ حج کے سلسلے میں وہ باتیں جو جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، اور کچھ رسمیں جو چلتی تھیں ان رسموں کا طور ان چیزوں میں بتا دیا گیا، اور یہ آیات اسی قبیل سے ہیں. اس میں فرمایا جا رہا ہے حج کرنے والوں کے لیے تمہارے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تجارت یا ملازمت کے ذریعے اپنے رب کے فضل اور روزی کو حاصل کرو. پھر جب عرفات سے تم واپس لوٹو تو اللہ کا ذکر مشعر حرام میں یعنی مزدلفہ میں خوب کرو، اور اللہ کو جس طرح اس نے بتایا ہے اس طرح سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو. اگرچہ تم اس سے پہلے ناواقف اور راہ سے ہٹے ہوئے تھے، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں حاضری کے بعد وہاں سے واپس لوٹو، اور اللہ سے اپنی مغفرت اور معافی کو طلب کرو. اللہ تعالی معاف کرنے والے اور مزید تم پر انعام کر کے اپنا رحم اور کرم کرنے والے ہیں. ان آیات میں اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے جس طرح اس سے پہلے بات آئی کہ زمانے جاہلیت میں حج کیا جاتا تھا، لیکن اس میں کچھ رسومات انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تھیں جو اللہ کو پسند نہ تھیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ میقاتی حدود میں انہوں نے اپنی طرف سے تصرف کر رکھا تھا کہ بجائے عرفات کے کچھ لوگ مزدلفہ ہی کے وقوف کو کافی سمجھتے تھے. ایسے ہی زمانی یعنی اشور یہ حج جس میں ذی الحجہ میں جو حج کیا جاتا ہے عرفات کا وقوف، تو کچھ لوگ ذی القعدہ ہی میں اس کو انجام دیکھ کر سمجھتے تھے کہ حج ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور ایسے ہی انہوں نے حج کو گویا ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا تھا. تو حج کے موقع پر مینا میں میلے اور ٹھیلے لگتے اور کاروبار ہی ان کا اصل مقصود ہوتا. تو چونکہ بہت ساری رسومات جو ان کے اندر رائج تھیں اس کی ممانعات اگلی آیات میں بتا دی گئیں اور ان کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر دی گئی. تو ان میں ایک بات تجارت کی لائن کی تھی جاہلیت میں جو ہوا کرتی تھی. اب اس تجارت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں بات آئی کہ چونکہ جاہلی رسومات اور بہت سارے ان کے طرز سے اسلام نے منع کیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تجارت وغیرہ بھی حج میں نہ کی جائے, تجارت کے لیے ممانعات کا حکم آ جائے. تو صحابہ نے اپنے ذہنوں میں بات سوچ رکھی. اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ہم لوگ حج کے لیے اپنے اونٹ کرائے پر لوگوں کو دیتے ہیں, دور دراز سے ان کو اونٹوں پر سوار کر کے لاتے ہیں اور ان کے ساتھ آتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور ان سے کرایہ بھی لیتے ہیں, یعنی گویا ایک طرح کی ایک تجارت ہم کرتے ہیں. تو کیا اسی صورت میں ہمارا حج صحیح ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مسئلہ دریافت کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال پر جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کی. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, لیس علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان سائل کو طلب فرمایا جس نے سوال کیا تھا, ان کو بلوایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا حج صحیح ہے, یعنی جو تم تجارت بھی کر رہے تھے یا اونٹ پر کرایہ پر لوگوں کو لا رہے تھے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہنچنے کے بعد تم نے بھی جو حج کیا تو تمہارا حج صحیح ہے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا کہ تجارت اگر آدمی اپنی ضرورت کے لیے حج میں جانے کے بعد کر لے تو اس میں گنجائش ہے, یہ حرام نہیں ہے. البتہ آدمی کے جانے کی نیت کا اعتبار ہوگا, بات تو وہ ہوں گے جو خالص تجارت کی غرض سے جائیں گے, حج تو ان کے ارکان کے پورا کرنے سے ادا تو ہو جائے گا لیکن حج کے جو برکات اور فضائل ہیں اور جو اس کی خوشی اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں ہو سکتا ہے اس سے وہ محروم رہ جائے. کچھ تو وہ ہیں جو حج کے ارادے سے بھی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کی بھی غرض ہوگی, تو ایسے لوگوں کا بھی اجر نصف نصف ہوگا, یعنی اجر تو ان کی نیت کے اعتبار سے ملے گا ان کو لیکن چونکہ تجارت کی بھی نیت تھی اس بنیاد پر اجر میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. اور کچھ تو وہ ہوں گے جو خالص حج کے لیے جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد ان کو کچھ ضرورت پیش آ جائے, اپنے پاس جو سامان ہے اس کو وہ بیچ دیں ضرورت کی وجہ سے, تو یہ لوگ ان سے علیحدہ سمجھے جائیں گے. تو یہاں جو زمانے جاہلیت میں وہ تو خالص تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے, اب یہاں اجازت دے دی گئی اور آیات کے الفاظ سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ حج کو جانے والے کے لیے مناسب اور بہتر نہیں کہ وہ تجارت کی غرض سے جائے, تجارت اپنا مقصد بنا کر جائے یہ مناسب نہیں. البتہ اگر ضرورت پر آدمی تجارت کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, لیس علیکم جناحن, یعنی تجارت کرو اس کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی خالص حج کی نیت سے جائے, تجارت کی غرض نہ ہو اور تجارت نہ کرے, لیکن اگر کر لے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں, اس بات کے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تجارت کرے اور یہ کرے بلکہ وہاں جانے کے بعد اللہ کے فضل اور روزی کو تلاش کرے. تو یہاں پر بھی اس کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر گویا وہ بجا لائے کہ ہمیں اس کی چھوٹ اللہ نے دے دی اور اللہ کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی, اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر حج کے لیے جائے اور اگر ضرورتاً کوئی خرید و فروخت کر لے یا کوئی اور اپنی عمارت کرائے پر دے یا کوئی اور کام کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, حج میں حج پر اس سے کوئی آنچ نہیں آئے گی. تو اللہ کی روزی اور اس کے فضل کو تلاش کرنے پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں, لیکن اپنے مقصد کو سامنے رکھنا اور جو روزی حاصل ہو جائے اس میں بھی اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. پیدا فستوں, پھر اس کے بعد اگلا حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ حج کے موقع پر مینا ہی میں زیادہ تر لوگوں کو ضروریات دے جاتی ہیں, دو تین دن وہاں قیام کرنا پڑتا ہے. پہلے 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر آدمی قیام کرتا ہے, پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات چلا جاتا ہے. تو فیض آپس تو من عرفات, پھر جب عرفات سے واپس ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مشعر حرام میں کر لو. تو عرفات ایک میدان ہے, ایک جگہ ہے جس کے بیچ میں جبل رحمت بھی ہے, اور یہ عرفہ کو عرفہ کہنے کی وجہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کے مختلف گوشوں سے, مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا اس میں تعارف ہو جاتا ہے, اس بنیاد پر اس کو عرفہ کہا گیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب نظر آیا تھا, وہاں ان کی خواب کی حقیقت کو انہوں نے جہاں پہچانا تھا, وہ میدان عرفات ہے. تو عرفات کے میدان, یہ حدود حرم سے باہر ہے عرفات, تو عرفات کے میدان سے جب واپس ہوں, اور عرفہ جو ہے حج کا اہم ترین رکن ہے, حج کے دیگر ارکان کے چھوٹنے میں اس کی تلافی تو ممکن ہے, لیکن عرفات کا وقوف اگر اس کے وقت پر نہ ہوا تو پھر اس کو حج دوبارہ کرنا ہوگا, حج اس کا ادا نہیں ہوا. تو عرفات کے وقوف کے لیے اس کا وقت ہے زوال کے بعد سے, 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک, یعنی فجر کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. ان اوقات میں اگر تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اگر حاجی نے حاضری دے دی تو اس کا حج صحیح مانا جائے گا, اگر زوال کے بعد سے طلوع فجر تک وہ وہاں حاضر نہ ہو سکا تو گویا اس کا حج چھوٹ گیا. تو میدان عرفات کی بڑی فضیلتیں, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں صائب اور خاطر اور اپنے کو ملامت کرتا ہوا نظر نہیں آیا. عرفہ میں چونکہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لبیک کے نعروں کے ساتھ اللہ کو منانے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں لگتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انتہا خوش ہو کر سارے حاجیوں کی وہ مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں, تو اس موقع پر شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال کر اپنی بے بسی اور مایوسی کا اظہار اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تو میدان عرفات کی حاضری گویا حج کا اہم ترین رکن ہے, اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الحج جو عرفہ, حج نام ہی ہے عرفہ میں وقوف کا. تو عرفہ کی حاضری حج کا اہم ترین رکن ہے. تو حج سے واپسی عرفات کی حاضری کے بعد گویا حاجی یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا حج ہو گیا, تو اب وہ ہاتھ پیر پھیلا کر نہ بیٹھے بلکہ اس کے بعد بھی کچھ کرنے کی چیزیں ہیں اس کو بتایا جاتا ہے. عرفات سے واپسی پر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں آ کر اللہ کا ذکر کرو. مشعر حرام, مشعر کہتے ہیں علامت کو, بات کہتے ہیں کہ مشعر پہاڑ کا نام ہے, مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام مشعر ہے, اور حرام احترام کا, تو مشعر حرام اس پہاڑ کے قریب میں جو وادی ہے وہ مزدلفہ کی وادی ہے. عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا مبید کسے کہتے ہیں, یہ واجب ہے حاجی کے لیے. تو وہاں سے واپسی پر, عرفات سے واپسی پر اللہ کا ذکر مشعر حرام میں کرو. پھر وہاں آنے کے بعد حکم ہوتا ہے واذکروہ کما ھداکم, اللہ کو اسی طرح سے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی, جیسا کہ بتایا. زمانے جاہلیت میں بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں, شعر و شاعری کی مجلسیں قائم کرتے تھے, اللہ کی بڑائی کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہاں حکم ہوتا ہے کہ مشعر حرام میں آنے کے بعد جس طرح کا اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ. بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات سے مغرب کے بعد, طلوع غروب آفتاب کے بعد آدمی مغرب کی نماز پڑھے بغیر واپس ہوتا ہے, اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے تاخیر کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے غروب آفتاب کے بعد نکلے, اور نکلنے میں آپ کی سواری کی چال ذرا تیز تھی, اور جب راستہ خاص ملتا خالی ہوتا تو اور تیز سواری کو فرماتے, لیکن سواری تیز ہونے کے ساتھ ساتھ سکینت اور اطمینان کے ساتھ آپ واپس ہوئے, اور صحابہ سے بھی آپ نے فرمایا علیکم السکینہ, سکینہ سکینت کو لازم رکھو. پھر وہاں اللہ کا ذکر کرو, یعنی دو نمازیں جمع کر کے پڑھو, ورنہ عام حکم اللہ کا یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، لیکن اب یہاں پر یہ حکم ہے کہ عرفات میں مغرب نہ پڑھی جائے، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز چھوٹ رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو جا کر مزدلفہ میں ادا کریں. تو مسلمان نام ہے اللہ کے حکم کے تابع ہونے کا. جی تو چاہ رہا ہے کہ نماز زندگی میں کبھی قضا نہیں کیا، کیوں قضا کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، اب وہاں پر اللہ کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے جیسے اس کا حکم ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے، یہ قبل ہی میں ہی کا مرجع، بعض حضرات کہتے ہیں قرآن پاک ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیزیں بتا دی ہیں حج کے لیے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، طواف ہے، یہ ساری چیزیں جو بتا دی، تو اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو اگرچہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے. پہلے اپنے منمانی جیسے جی چاہا اس کا طواف کرتے ہیں، ننگا طواف کیا جاتا اور دوسرے ارکان بھی اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں حج کی جزیات بھی بتا دیے گئے. اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کو بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس شہادت سے بار بار بہرور فرمائے. شہری کے متعلق باتیں چل رہی تھیں، اب روزے دار کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا یہ بھی مسنون ہے، دن میں اور رات میں، کیونکہ قرآن پاک کا اس مہینے سے بہت زیادہ گہرا ربط ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا جب وصال ہوا تو آخر سال میں دو دور فرمائے تھے، اس لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے. اللہ تعالیٰ سب سے سب سے